السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جاوید احمد غامدی صاحب اور کچھ شرکاء موجود ہیں. آج ہم جو آپ کے سامنے سوالات رکھنے جا رہے ہیں اس میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں لیکن شاید وضاحت پوری طرح نہیں ہو پائی، تو اس لیے کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جاوید صاحب، پہلا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکثر ڈسکشن میں یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ ہر پیغمبر کے اس میں تھی شریعت میں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے جو بھی مختلف مذاہب ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں ہی کے مختلف تعلیمات ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں. ان میں خاص طور پہ انہوں نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو بھی عبادات موجود ہیں وہ چاہے شکل بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ حیثیت موجود ہے، روزے بھی موجود ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو یہود میں سرے سے نظر نہیں آ رہی، نصارہ میں سرے سے نظر نہیں آ رہی. وہ جا کر دعا کرتے ہیں خالی، لیکن نماز کے اندر جس طرح سے ہماری جو میکینکس ہے نماز کی وہ تو موجود نہیں ہے.
مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کہاں سے جانا ہے. یہود تو کم و بیش ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اسی طریقے سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مناجات ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ جھکتے ہیں اسی طریقے سے، بلکہ سجدے میں تو بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں وہ بالکل بچ جاتے ہیں زمین کے اوپر. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاں جو نماز کے طریقے ہیں وہ اب تو ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت منسوخ کر دی گئی، یعنی ایک ایسا زمانہ ان کے ہاں آیا جس میں سینٹ پال کی تعلیمات کے زیر اثر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ شریعت کے پابند نہیں رہے، تو ان کے ہاں صرف دعا اور مناجات کی صورت رہ گئی. وہ دعا و مناجات اب بھی کم و بیش انہی اوقات میں ہوتی ہے جن میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ باقی شریعت کو بھی منسوخ کر چکے ہیں. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سور ممنوع ہو، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ان کے ہاں اب یہ ہنین مریا ہو گیا. تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں تھی؟ نماز کی جو تاریخ میں نے بیان کی ہے اس کا ماخذ لوگوں کا عمل نہیں ہے، اس کا ماخذ قدیم صحائف ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور خود ہمارے ہاں کی روایات ہیں اور قرآن مجید کے بیانات ہیں. بدرجۂ آخر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کا حکم دیا گیا تو وہ نماز وہی نماز تھی جو یہ پڑھی جاتی ہے، اس کے سجدے، اس کا رکوع، اس کا قبلہ تک کا ذکر اس میں ہو گیا ہے. تو اس کی یہ نماز اسی طرح ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں اعمال کی حد تک بالکل اسی طرح رہی ہے، اور اس کی وہی صورتیں یہود کے ہاں آج بھی موجود ہیں، چند تبدیلیوں اور چند تغیرات کے ساتھ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
اچھا، یہ اگر ہم جاوید صاحب دوسرے مذاہب دیکھیں، بالخصوص اگر ہندو مت کو دیکھیں، بدھ مت کو دیکھیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی پیغمبر کے اس میں سے سلسلے سے ہوں گے اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے، لیکن ان میں وہ تپسیا کا تو ایک موجود ہے، لیکن اس طرح کی نماز، اس طرح کی کوئی شکل، کسی بھی طرح کی کوئی خد و خال باقی نہیں رہے. ایسی صورت
دیکھیے، مذاہب کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مذاہب ہیں جن کو ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے جن کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب سکھائے، جن میں عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود بتائے، وہ تو آپ نے ذکر کر دیا. یعنی ایک ہی مذہب ہے حقیقت میں جس کا نام اسلام ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وہی مذہب رہا، اسی کی ایک صورت وہ تھی جس کو اب یہودیت کہا جاتا ہے، اسی کی ایک صورت تھی جس کو اب نصرانیت کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے فرقے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سے فرقے بن گئے. مذاہب کی دوسری قسم وہ ہے جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں. یہ مذاہب بعض تاریخی حوادث سے پیدا ہوئے اور انسان کی سیر باطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان میں عبادت کے طریقے عام طور پر پھر بعض بڑے عارفوں نے خود ایجاد کیے، جیسے بدھ مت ہے، ہندو مت بھی اسی کی ایک صورت ہے. سکھ مت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، کہ ایک بالکل صوفی مزاج شخصیت نے اس کی بنا رکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان کا ماخذ یا ان کا منبع وہ الہام نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے. البتہ اثرات ظاہر ہے کہ پیرالل یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں، تو ایک دوسرے پر ہوتے رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں صوفیانہ مذاہب کے اثرات آ گئے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ چلے، مراقبے، اس طرح کی چیزیں آ گئیں، اسی طرح سے ان کے ہاں بھی ہماری بعض چیزیں گئی ہیں. لیکن یہ بالکل دو الگ الگ دھارے ہیں. یعنی ایک مذاہب وہ ہے کہ جو اللہ کے الہام سے ملے ہیں، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اصلاً ایک ہی مذہب ہے، یعنی اپنے ظاہر کے لحاظ سے وہ مذاہب نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہودیت ہے یا نصرانیت ہے یا اسلام ہے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ایک ہی مذہب ہے. اور دوسری جانب صوفیانہ مذاہب ہیں، وہ اصل میں انسان نے جو مذہب ایجاد کیا ہے وہ اس سے پیدا ہوا.
ٹھیک ہے جی، یہاں کوئی کوشچن ہے جی؟ آپ فرمائیے.
اجتہاد اور قیاس دونوں کو دین کے علوم کے لیے سورس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، ذرا ان میں تھوڑا سا ڈسٹنکٹ کر دیں آپ، ڈسٹنکشن کر دیں کہ قیاس کی کیا صورتیں ہیں اور اجتہاد کی کیا صورتیں ہیں.
اجتہاد اور قیاس میں کوئی فرق ہے جاوید صاحب؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جن امور میں ہمارے پاس کوئی واضح بات قرآن مجید میں نہیں ہوتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ہوتا، آپ کی کوئی سنت ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن وہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یعنی وہ حقیقی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس براہ راست کوئی ہدایت نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پھر دوسری چیز یہی ہے. سیدنا معاذ کی جو گفتگو حدیثوں میں منقول ہوئی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ میں اس صورت میں کیا کروں، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بیان ہوا، کیونکہ روایت پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے بیان کیا گیا، تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ قرآن میں نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا، پھر کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اجتہد رائی ولا انوجودا، یعنی میں اس میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا اور پوری کوشش کر کے صحیح نتیجے تک پہنچوں گا، اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو جو عربی زبان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کوشش کروں گا، جدوجہد کروں گا، وہ اجتہد کا لفظ استعمال کیا. تو گویا جہاں کہیں بھی آپ کے پاس قرآن و سنت کی براہ راست رہنمائی نہیں،
ٹھیک،
وہاں آپ جب دین کی کوئی بات جاننا چاہے، اپنے پروردگار کا منشا جاننا چاہے، تو آپ اجتہاد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اجتہاد تو ایک جنرل لفظ ہے، یعنی ایک عمومی اصطلاح ہے. اب اجتہاد کرتے وقت آپ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ تو بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہوئی ہے تو اس سے کوئی ملتی جلتی سی صورت پیش آ گئی، اس قاعدے کو دریافت کر کے آپ دوسری صورت پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، اس کو قیاس کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ اجتہاد کی ایک قسم ہوئی، یعنی جب آپ اجتہاد کریں گے تو ایک آپ یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ غور کر کے دیکھیں جو بات ہمیں پیش آ رہی ہے، جو معاملہ ہمیں پیش آ رہا ہے، اس میں کیا پہلے سے کوئی ہدایت موجود ہے،
ٹھیک ہے،
یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز موجود
ہے،
یا کوئی بنیادی اصول ایسا ہے کہ جس سے اس کا ہم الحاق کر سکتے ہیں. اس کی سب سے زیادہ جلی مثال وہ ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھانجی کو اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کے بارے میں کہا. تو وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں قرآن کا جو بیان ہے اس کا عقلی اقتضا ہے کہ یہ مانا جائے، یعنی عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے، جو بات بیان کی گئی ہے اس بات میں جو دلیل کار فرما ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے. تو جب آپ ملتی جلتی صورتوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں، یہاں سے قیاس تعبیر پیدا ہوئی ہے. اب اس کے جو فقہی قواعد ہیں، فقہا نے اس کے لیے جو شرائط عائد کی ہیں، جو اس کی صورتیں متعین کی ہیں، وہ ایک فنی بحث ہے. بنیادی بات یہ ایک عام آدمی کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اجتہاد کرنا ہے، اجتہاد میں کئی راستے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر اجتہاد کی بنیاد عرف ہوتا ہے، یعنی ہم کسی قاعدے قانون کے لیے معاشرے کو دیکھتے ہیں، دستور کو دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہماری مسلک ہوتی ہے کہ وہ بہتری اسی میں ہوتی ہے، اس سے اچھے فوائد متوقع ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اجتہاد کے لیے یعنی اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو ذرائع میسر ہیں ان میں ایک بڑا ذریعہ کیا ہے.
ٹھیک ہے، اچھا ایک کوشچن یہ جاوید صاحب، یہ کوشچن کافی لیندی ہے، اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. اب اگر ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہر دفعہ جب بھی ان کا نام آئے گا مجھے درود پڑھنا ہوگا، یا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہنا کافی ہوگا؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح میں نہیں کہہ پاتا، صلی اللہ علیہ وسلم بہت شارٹ میں کہہ دیتا ہوں، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھ پائیں، صرف سواد لگا دیں یا سلم لکھ دیں یا پیس بی اپون ہم لکھ دیں، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟
پہلے تو یہ بنیادی بات جان لیجئے کہ ہمارے ہاں جب کسی چیز کے بارے میں آپ دین کا حکم جاننا چاہیں تو صحیح طریقہ یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں. اللہ کی کتاب میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک طرف یہ منافقین ہیں جو پیغمبر کے معاملے میں ہر روز ایک نئی اذیت ایجاد کرتے ہیں، طرح طرح کے بہتان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں اور یہ اپنے اندر دشمن بنے ہوئے ہیں. دوسری جانب اہل ایمان ہے, رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں, تو ان کو یہ تلقین کی گئی, یعنی ایک منافقت کا ماحول ہے جس میں رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اذیت کا ہدف بنا لیا گیا ہے. تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہو, تو تم ان کے لیے دعائیں کیا کرو.
ٹھیک,
یہ درود کیا ہے؟ یہ اصل میں رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا ہے,
دعا ہے,
رحمت کی دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے.
ٹھیک,
آپ درود و سلام دو لفظ بولتے ہیں. قرآن مجید میں بھی صلوا علیہ وسلموا تسلیما دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں, یعنی سلامتی کی دعا کرنا, رحمت کی دعا کرنا. تو رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حضور میں جب بلندی درجات کی, رحمت کی, عنایت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے, تو اس کو ہماری زبان میں درود کہا جاتا ہے.
ٹھیک,
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے.
ٹھیک,
یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ گویا
دعا ہے.
دعا ہے.
ٹھیک,
رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں.
ٹھیک,
اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں اللہم صلی,
تو
اس کا مطلب ہے پروردگار آپ رحمت فرمائیں, آپ کرم فرمائیں, آپ عنایت فرمائیں.
ٹھیک,
یعنی پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار, آپ جب کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا.
ٹھیک,
تو آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں.
بالکل صحیح,
اللہ تعالیٰ نے بالاجمال یہ بات کہہ دی, ظاہر ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ روایت قائم ہوئی کہ جب کبھی آپ کا نام لیا جائے تو ہم کوشش کریں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق یہ دعا کر دیں. ہماری نمازوں میں بھی یہ ایک حصہ بن گیا. کیسے بنا؟ اس کی تاریخ بھی معلوم ہے.
ٹھیک ہے,
کہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ یہ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہمیں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں, تو وہ تو التحیات کی صورت میں ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمیں رحمت بھیجنے کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا یہ کیسے کریں؟ ایک بار پوچھا, دو بار پوچھا, تین بار پوچھا, تو پہلے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو کچھ ناگوار گزرا ہے یہ سوال, لیکن پھر آپ نے وہ درود ابراہیمی جس کو آپ کہتے ہیں جو ہم نمازوں میں وہ سکھا دیا, تو اس طریقے سے میرے لیے دعا کر لیا کرو. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حضور کا نام نامی ہے ہر وقت جب بھی آئے گا تو کیا لازم ہے؟ بڑی اچھی بات, ہمارے ہم بہت اعلیٰ روایت قائم ہوئی ہے. میں خود جہاں کہیں آپ کا نام لکھتا ہوں یا کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں, اور یہی ہمارے ہاں صالحین کی روایت بھی رہی ہے. ہمارے فقہا تو یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک بار اگر یہ دعا کر دی تو حکم کا منشا پورا ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. یہ زیادہ تر صحت کے معیار پر کچھ نہیں ہوتا.
ٹھیک,
یعنی جتنی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور جو صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بیان کرنی چاہیے, اور وہ اتنی, یعنی ایک اجمالی حکم دیا گیا ہے. اس کا اطلاق ہر ہر صورتحال پر لازم نہیں ہے. فقہا بھی اس بات کو اس طرح بیان نہیں کرتے. اچھی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا نام لیا جائے ہم آپ کے لیے رحمت کیے دعا.
چلیں, اچھی بات آپ نے فرمایا, اچھی بات ہے, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ لکھتے وقت اگر میں یا تو نہ لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھوں, یا میں صرف سواد لکھ دوں یہ کافی ہے, یا میں صلی اللہ علیہ وسلم بول دوں جس میں کہ پوری طرح تلفظ نہیں وہ ادا ہو رہے, یہ اس
لیے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں
جی
ان میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ بعض موقعوں کے اوپر پورے الفاظ بولتے ہیں, بعض موقعوں پر اس کی علامتیں مقرر کر لیتے ہیں.
ٹھیک,
تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, لیکن میرا اپنا ذوق یہ نہیں ہے. یعنی میں یا تو نہیں لکھوں گا اور یا پھر لکھوں گا اور پورا لکھوں گا,
پورا لکھوں گا.
تو اس وجہ سے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. تاہم جو لوگ سلم لکھتے ہیں یا محض ایک علامت کے طور پر سواد ڈال دیتے ہیں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا.
ٹھیک ہے,
اجتہاد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو چار فقہا جو ائمہ اربعہ کی صورت میں ہیں ان میں محدود کر دیا گیا ہے. یعنی آج بھی کوئی فقیہ اگر کوئی مسئلہ لے کے چلتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ اجتہاد نہیں کرتا. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ چار ائمہ کی اسی طرح فقہ کو چلانا
ٹھیک ہے
اجتہاد کے طور پر؟
ایولیوشنری پروسیس سے جاوید صاحب یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا وہ ائمہ اربعہ ہی کو فالو کرتا
ہے؟ یہ ہر آدمی کی مرضی ہے, یہ کوئی شریعت کی پابندی تو نہیں ہے.
ٹھیک,
بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں ایک جامع تعلیم دی کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے, یعنی دین سے متعلق کوئی بات ہوگی نا, ظاہر ہے کہ آپ نے چارپائی بننے کے لیے تو نہیں دین کی طرف رجوع کرنا. آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں, اس میں سے آپ کو ہدایت مل گئی, اللہ کا شکر ادا کریں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل پیرا ہو جائیں. آپ میری سنت کو دیکھ لیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو طریقہ جاری کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز نہیں ملتی یعنی دونوں میں نہیں ملتی، فرمایا دونوں جگہ فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر نہیں ملتی، اگر نہیں ملتی تو پھر اجتہاد کریں، جیسے کہ آپ نے اس کی تصویر فرمائی. تو اجتہاد تو مجھے اپنے لیے کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے کرنا ہے. اجتہاد ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس میں امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا تھا میرے لیے وہی ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ اس پر مطمئن ہے تو اچھی بات ہے. لیکن نہ یہ دین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہے کہ کسی ایک امام کے اجتہاد کو ماننا ہے یا چار کے اجتہاد کو ماننا ہے یا دس کے اجتہاد کو ماننا ہے. یہ جو چار ائمہ ہیں وہ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی عوامل کے تحت لوگ ان پہ جمع ہو گئے. یعنی چونکہ ہسپانیہ میں جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی وہاں فقہ مالکیہ کو اپنا لیا گیا، تو اس لحاظ سے امام مالک کی فقہ بھی وہاں شائع و ضائع ہو گئی، اس میں بہت کچھ کام ہوا، لوگوں نے اس میں کتابیں لکھیں، بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے. یہی صورتحال کم و بیش حناف کے ساتھ ہوئی. یعنی عباسی سلطنت میں چونکہ امام ابو یوسف کو مقرر کر دیا گیا تو بتدریج اس ساری سلطنت کی فقہ یہی بن گئی. عثمانیوں نے بھی بعد میں اسی کو اختیار کر لیا. یہی معاملہ جو امام شافعی کے ساتھ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جو مشرق بعید کے ممالک ہیں وہاں جو لوگ گئے دین کی دعوت لے کر وہ زیادہ تر شافعی تھے، تو وہاں لوگوں کو اسی فقہ سے تعارف ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ اب ملیشیا میں آپ جائیں یا ان علاقوں میں جائیں تو وہاں زیادہ تر لوگ، زیادہ تر کیا بلکہ 99% لوگ وہ شافعی فقہ کے ماننے والے ہیں. تو بہت سے تاریخی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض چیزیں شائع و ضائع ہو جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل کا معاملہ یہ تھا ہی نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ہاں کی جو دور حاضر کی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں تو زیادہ شیو ہوا ہے اس کے نتیجے میں. تو تاریخی عوامل، سماجی حالات، یہ چیزیں ہیں جو بعض لوگوں کو مقبول کر دیتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فقہا کمتر تھے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہا صرف جاری تھے. بہت سے فقہا یعنی دسیوں کی تعداد میں بڑے غیر معمولی ہیں، ان سب کے کام سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے.
ٹھیک،
آپ اہلیت رکھتے ہیں آپ ضرور کام کریں، ورنہ خدا خوفی اور خدا ترسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرف ہاتھ نہ اٹھائیں. یعنی اس کی اہلیت پیدا کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ مرض کیا ہے، تشخیص کیا ہے، اس کے علاج کی کیا صورتیں ہیں. اپنے اندر اہلیت پیدا کیجیے. اگر وہ اہلیت اتنی ہے کہ آپ ایک امام کی رائے پڑھ سکتے ہیں تو وہیں تک محدود رہیے. اگر اتنی ہے کہ آپ چاروں ائمہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں تو وہیں تک محدود رہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ براہ راست قرآن و سنت سے بات سمجھیں اور عقل عام کی بنیاد کے اوپر آپ نئے نقطہ نظر قائم کریں تو ضرور قائم کریں. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، دوسرے لوگ اصلاح کر دیں.
ٹھیک ہے جی جناب.
اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پھر بھی اخبار کے اوپر قرآن آیت لکھ لیتے ہیں کہ یہ گرایا جائے گا نیچے، ہم اخبار بڑے شوق سے پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو کیوں لکھا جاتا ہے اوپر؟
جاوید صاحب، یہ اخباروں میں اور اس طرح کی دیگر چیزوں پہ ہم قرآن کی آیات کیوں لکھتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر پھینک دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت لکھنی ہے، قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اخبار، رسائل، یہ کس مقصد کے لیے نکالے جاتے ہیں؟ ان کے مقاصد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کو خبریں پہنچانی ہیں، آپ کو تبصرے پہنچانے ہیں. ایک چیز یہ بھی اس میں شامل ہو گئی کہ کوئی دین کی بات بھی لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے.
ٹھیک،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اخبار میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ، کوئی فرمودہ اقبال، کوئی حدیث،
باقاعدہ ایک صفحہ ہوتا ہے مقرر اسلامی صفحہ.
بعض موقعوں کے اوپر ایک ایک صفحہ مقرر کر دیا جاتا ہے. تو اپنی ذات میں یہ کوئی برا عمل نہیں.
ٹھیک،
لیکن اس سے ایک دوسرا پہلو پیدا ہو جاتا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب اخبار ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کے رکھیں. وہ کہیں پھینک دیں گے، کہیں پڑیا بنا کے کوئی چیز بیچ دیں گے. اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو. تو ہمارے ہاں پھر اس کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ نہیں لکھے جائیں گے، آپ ترجمہ لکھ دیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ نہیں لکھے جائیں گے، اس کا ترجمہ لکھ دیا جائے گا. تو لوگوں نے یہ احتیاط کر لی اس معاملے میں. میرے خیال میں یہ بہت کافی ہے کیونکہ ان کا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد صحیح بات لوگوں تک پہنچانا، ان کی اصلاح کرنا اور ان کی تعلیم کرنا.
ٹھیک ہے
سر، میں نے عقیقہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کیا احکام اسلام میں ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی واضح کر دیں.
میں نے تو اپنی تحقیق اپنی کتابوں میں بیان کر دی ہے کہ عقیقہ کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ شکرانے کی قربانی ہے. یعنی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے تو اولاد پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اولاد بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. شکر گزاری کے لیے آپ سجدے میں پڑ گئے، آپ نے انفاق کر دیا، آپ قربانی بھی کرتے ہیں. قدیم سے روایت چلی آ رہی ہے کہ آپ بچوں کی پیدائش پر قربانی کرتے تھے، عربوں کے
قربانی کے بارے
میں یہ ہے کہ، لیکن اگر اس وقت جب پیدائش ہوئی اس وقت کچھ حالات ایسے ہیں کہ نہیں کیا عقیقہ، تو کیا اس کے بارے میں پھر کب تک کر سکتے ہیں؟
نفل عبادت ہے جی، کر لی اچھی بات ہے، نہیں کی نہ صحیح.
اچھا
اللہ توفیق دے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے کرے، نہیں کی تو کوئی فرق نہیں.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام ایک جو ہے وہ خلافت کے بارے میں بتاتا ہے، جمہوریت کے بارے میں نہیں. پھر دوسری طرف ہم یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ جی کہ مجھے وہ پسند تھا اس لیے میں نے اس کو مقرر کیا، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں، وٹ ایور جو بھی ہے. تو میں کتنا کا بڑا قصوروار ہوں گا کہ میں نے صرف اس لیے اس کو ووٹ ڈالا یا اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا کیونکہ مجھے پسند ہے، مجھے دوسرا پسند نہیں ہے، اس کے لیے میں کتنا بڑا قصوروار ہوں؟
میں اگر کسی کو منتخب کرتا ہوں تو اور وہ شخص جو ہے وہ ظاہر کے معاشرے کے اندر اس طرح سے وہ نہیں ہے، پرومیننٹ نہیں ہے یا مثبت کردار کا حامل نہیں ہے، تو میں کتنا قصوروار ہوں؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام تو خلافت کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی نہیں کرتا.
یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ اس کی جگہ صدارت کا لفظ استعمال کر لیں، وزارت کا لفظ استعمال کر لیں، کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں سلطان کا لفظ لوگوں نے اختیار کر لیا. میں نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی جانشینی سنبھالی تو خلیفہ عربی زبان میں جانشین کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں، صاحب اقتدار کو کہتے ہیں. عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، اس لیے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. تو یہ وہاں سے ایک تعبیر بن گئی. اسلام کا اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم،
بالکل صحیح.
مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے پر مبنی ہوگا، اس کے لیے کوئی نام مقرر نہیں کیا گیا. یعنی یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ بندوق حکومت نہیں کرے گی، کوئی طبقہ حکومت نہیں کرے گا، علماء حکومت نہیں کریں گے. حکومت کے لیے لوگوں کی رائے اور ان کا اعتماد ضروری ہے.
اور یعنی رائے سے کوئی ایسا
کسی گروہ کو آپ کوئی حق نہیں دیا گیا کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے.
ٹھیک.
لیکن یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ہمارے حکمران کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. وہ کرتے تھے کبھی. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا، لوگ فیصلہ کریں. تو اسلام کا اصول حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ نہیں کرنا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اس وجہ سے اللہ کے فیصلے کا بھی کوئی سوال باقی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے حکمران خود منتخب کرنے ہیں. یہی اصول قرآن میں بیان کیا گیا ہے. آپ اس کو شورا کہیں، آپ اس کو جمہوریت کہیں، جو نام چاہے دے دیں. اور جن لوگوں کو آپ مقرر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نام مقرر نہیں کیا گیا. آج آپ صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، لوگوں کے اعتماد پر حکومت قائم ہونی چاہیے اور قائم رہنی چاہیے. لوگوں کے اعتماد میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں.
ٹھیک ہے. اور اگر میرا ووٹ، میں نے کسی کو ووٹ دیا اور وہ شخص جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا مگر مجھے چونکہ پسند تھا میں نے ووٹ دیا، تو میں اس میں کتنا پھر ذمہ دار؟
بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے حکمران منتخب کرنا ہے.
ٹھیک.
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے آدمی کو ووٹ دیں. اگر آپ ایک برے آدمی کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی برائی کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ بھی برائی کر رہے ہیں. تو جب آدمی اپنے ساتھ بھی برائی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ تعلیم دی گئی کہ ولی نفس سے کا علیہ کا حق، آپ کے اپنے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو اس کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے. تو جو بھی آپ نے نمائندہ مقرر کرنا ہے وہ آپ کو اپنے علم کی حد تک اچھا آدمی مقرر کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہود کے ہاں وہ تین نمازوں کا ایک تصور ہے، کہ آپ ہمیشہ سے پانچ نمازیں تھیں یا وہ حذف کر؟
ہمیشہ سے پانچ نمازیں تھیں. ان کے ہاں چونکہ نماز ہیکل ہی میں جا کے پڑھنا ضروری ہوتا تھا، تو اس لیے کاروباری لوگوں نے دو نمازوں کو ملانا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے.
اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوا ہے.
ہاں.
یعنی مسلمانوں کے گروہوں میں سے بھی ایک گروہ یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ظہر اور عصر کو ملا لیا ہوا ہے،
اور مغرب
اور مغرب اور عشاء کو ملا لیا ہوا ہے، اس کو ظہرین اور اس کو مغربین کہتے ہیں. بالکل یہی چیز ان کے ہاں بھی ہوئی. میں نے اس کے شواہد، اس کے دلائل اپنی کتاب میں نقل کر دی ہیں. آپ میزان میں نماز کا باب دیکھیں، اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ سے پانچ ہی نمازیں رہی ہیں. یہود کے ہاں بھی تمام جو مستند ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، البتہ عملی طور پر انہوں نے دو دو نمازوں کو ملا کر تین کر لی.
ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیے.
سر میرا سوال قضاء الہی سے متعلقہ ہے. کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں، صحیح وقت کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں آخری عشرے میں ایک میسج بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ قضائے عمرے کی نیت کریں اور آپ کی تمام گزشتہ قضاء نمازیں جو وہ ادا ہو جائیں گی، تو اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟
قضائے عمرے کی حقیقت کیا ہے؟
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پانچ وقت فرض کی گئی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نماز ایک دو چھوٹ گئی ہیں تو ان کو فوراً ادا کرنا چاہیے، یعنی اولین فرصت میں اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک، فجر کی چھوٹ گئی ہے تو کوشش کیجئے کہ جیسے ہی آپ کو تنبہ ہوا ہے فوراً پڑھ لیں، ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں.
ٹھیک،
اگر اس کے بعد بھی کسی وجہ سے یاد نہیں رہی یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو جب موقع ملا ہے اس کو آپ کو ادا کر لینا چاہیے. بہت سے لوگوں کی بہت نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دس سال پانچ سال ہے ہمارے ہاں یہ چیز، یعنی غفلت رہی، اس طرح کا معاملہ ہوا. اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کا ایک گروہ تو یہ رائے رکھتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، آپ استغفار کریں، توبہ کریں اور کچھ بھی نہیں. دوسرا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ، فرض کے بعد پڑھتے ہیں نا، جس کو سنت موقع سنت غیر موقع کہتے ہیں، یہ نوافل ہیں. تو آپ ان کی جگہ، یہ تو چونکہ لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں، ان کی جگہ فرض کی نیت کر لیا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی مہلت وہ دے گا اتنی دیر تک پڑھتے رہے تو ادا ہو جائیں گے. لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ کو ایک ایک نماز کو الگ سے متعین کر کے کہ یہ کون سی نماز ہے، کس دن کی نماز ہے، کس وقت کی نماز ہے، اس کو ایک ترتیب سے پڑھنا ہوگا. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں درمیان میں جس گروہ کا میں نے ذکر کیا اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور میرے خیال میں اس میں سہولت بھی ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ وجہ ترجیح کیا ہے، تو وجہ ترجیح جو ہے وہ اصل میں دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی دین کے مزاج میں یسر بھی ہے، سہولت بھی ہے، تکلیف مالا یوتاک بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ کرے. تو عقلی اصول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی اور اس کا موقع بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو لوگ نماز اس طرح نہیں چھوڑتے تھے. تو ہمارے پاس کیونکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہم اجتہاد کریں گے. تو اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، آپ کو جو بات زیادہ قوی لگے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں.
اچھا، ان کی اس بات پر بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ اس طرح کی بھی روایات بڑی عام گردش کرتی ہیں کہ جمعۃ الوداع اگر آ گیا رمضان میں تو اس میں قضاء عمری پڑھ لو، یا شب قدر ہے تاک راتوں میں پڑھ لو، جتنی پڑھ لو گے تو وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے گا، ساری نمازیں ایک ساتھ ادا ہو جائیں گی.
دیکھیے، وہ جتنے بھی اس طرح کی نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مثلا یہ کہ حرم میں آپ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہوگا، اسی طریقے سے مسجد نبی کے بارے میں 1000، بعض روایات میں 50000. وہ نفل نمازیں، جو نماز فرض نماز ہے وہ تو آپ کو پڑھنی ہے ہر حال میں، ورنہ تو آدمی جائے گا ایک لاکھ نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جائے گا. تو وہ اس کی متبادل نہیں ہے، وہ نفل نمازیں ہیں، ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے. البتہ اگر سال دو سال چار سال پانچ سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر اس میں یہ تین مسالک ہیں. اور میرے نزدیک زیادہ اچھا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ نوافل پڑھتے ہی ہیں، یعنی موقع غیر موقع سنن کی صورت میں بھی نفل کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی جگہ فرض کی نیت کرنی ہے.
جی
سر، میرا سوال ہے صدقہ کے بارے میں. یہ صدقے کی سب سے، ایک عام انسان کے لیے سب سے افضل ترین جو ذریعہ ہے صدقہ، وہ کیا ہے؟
یہ صدقہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے کو. تو جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کے قریب ہے اس کی مدد کرنا ہی سب سے افضل صدقہ ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب کون ہے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی نصرت کرنا، یہی سب سے افضل صدقہ ہے.
نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی کہا جاتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا مدد ویسے کرنا، کس صورت میں، صورت کون سی ہونی چاہیے اس کی؟
میں نے تو اس کا واضح جواب دے دیا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ضرورت مند آپ کے قریب کون ہے اور ان ضرورت مندوں میں سب سے زیادہ ضرورت کس کی. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے، نہیں، آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کے لوگوں میں کون آدمی زیادہ مستحق ہے. تو اس میں جو اصول ہے وہ الاقرب فلاقرب کا ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے انفاق کا، آپ کے صدقے کا مستحق.
ٹھیک،
لیٹ سپوز میں اگر کسی اشارے پہ کھڑا ہوں، وہاں پہ ایک مانگنے والی آئی یا کوئی بھی اس طرح کا، اور میں نے اسے دے دیے، تھوڑا سا آگے گیا پھر میں نے دے دیے، اور میں نے ایک ایسے بندے کو نہ کر دی تو مائٹ بھی وہی ڈیزرونگ تھا، باقی ڈیزرونگ تھا، مجھے کس طرح پتا چلے گا ان لوگوں کا؟
آپ کہ میں نے اس کو ہیلپ کری یہ ہے کہ آپ اپنے اعزاء اقربا، اپنے دوست، اپنے احباب، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں. یہ تو منگتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، گداگر ہیں، ان کو تو ویسے بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے.
ڈر لگتا ہے نا کہ انہیں کچھ انہیں نہ کی تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ زیادہ دیا ہے اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے ملازمین میں کون زیادہ مستحق ہے, آپ کے عزیزوں میں کون مستحق ہے, ان کو دینا چاہیے جن کے حالات سے آپ واقف ہوتے ہیں, جن کے تعلقات کو آپ جانتے ہیں, جن کی ضروریات کیا آگاہ ہوتے ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ بتائیے جی.
اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ اکثر اوقات اپنے گھر میں بھی آتی ہے یا ویسے بھی بھٹکتی ہے, تو اس میں اسلام کے کیا حقیقت ہے؟ اسلام
جاوید صاحب, جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں, لوگوں کے حال احوال جانتی ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے؟
اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی. ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ روحیں اللہ کے محفوظ خزانوں میں چلی جاتی ہیں, ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے, ایسی کوئی بات کسی مستند ذریعے میں نقل نہیں.
اچھا یہ تو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو شخص یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو جو پہلے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں, ایسی کوئی روایت؟
وہ وہاں چلے گئے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا ہوا ہے, وہاں ان کے لیے ملاقات کے کیا اہتمام ہوتے ہیں, وہاں کی کیا دنیا ہے, یہ اس کی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا, یعنی یہ کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گے, ہمارے بستر پر آ کے سو جائیں گے, ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے, اس طرح کی کوئی چیز قرآن حدیث میں کہیں بیان نہیں.
ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے جو آپ نے فرمایا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمیں خواب میں آ کر ہم سے بات کر لیتے ہیں, ہمیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام رہ گیا تھا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, ایسا ہو جاتا ہے.
جو زندہ لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں ان سے کبھی پوچھیں کہ آئے تھے؟
نہیں, وہ ظاہر ہے وہ فزیکلی تو نہیں آتے, وہ خواب کے اندر ایک تمثیل کی شکل
میں کہہ رہا ہوں. فرض کر لیجئے کہ آپ کی بیوی آپ کے خواب میں آئی ہے, تو بیگم صاحب سے صبح پوچھیں کہ آپ تشریف لائی تھی؟
اسے نہیں ظاہر ہے, وہ تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا.
خواب میں حضر میں کوئی نہیں آتا, خواب میں آپ کا جو نفس ہے وہ کسی شخصیت کو ایک تمثیل کی صورت میں لے آتا ہے, خواب میں کوئی نہیں آتا.
انسان مر جاتا ہے, لیٹس سپوز قبر میں چلا جاتا ہے, تو وہ اس پر قبر کا عذاب ہے, بٹ جو سوال, ایک شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے یا جہاز پہ کوئی حادثہ ہو گیا, خدا ناخواستہ اس طرح کے کوئی واقعات ہو گئے ہیں, تو اس کا بھی وہی قبر کا حساب, اس کا بھی کیا, کس طرح وہ ہوگا؟
یہ قبر تو محض ایک لفظ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کی اصل شخصیت ہے وہ محفوظ خزانوں میں لے جائی جاتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے
اور اسی کو قبر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ,
وہ قبر تو اصل میں چونکہ ہم دفن کرتے ہیں اس وجہ سے کہہ لیا جاتا ہے. دنیا میں بے شمار قومیں ہیں جو دفن ہی نہیں کرتی, بہت سی اقوام ہیں جو جلا کے راکھ بکھیر دیتی ہیں, تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ارواح کو رکھا گیا ہے
وہ ہے قبر,
یہ اس کے لیے استعمال.
اچھا, آپ نے اپنے کسی پروگرام میں ختنہ کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا, آپ نے کہا تھا ختنہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہم فطرت, یعنی یہ پوچھا گیا تھا کہ ختنہ فطرت کیسے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ بدن کی پاکیزگی فطرت ہے اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو جو ہے وہ بڑا احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا, یہ کیوں ایسی چیز رکھ دی گئی کہ جس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے ضروری, فطرت کا
یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حجامت ہی بنا دیا کرے؟
سوال یہ ہے جی, ایسا ہی سوال ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تہذیب کی صلاحیت دے کے بھیجا ہے, ہمیں ایک فطرت پر پیدا کیا ہے, تو بعض چیزیں خود کر دی ہیں اور بعض چیزوں کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے. ہم اپنے بالوں کو بنا سنوار کے رکھتے ہیں, ہم اپنے ناخنوں کو کاٹ کے رکھتے ہیں تو صفائی کرتے ہیں, اسی طرح سے نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, یہ سب کام ہم کرتے ہیں نا, تو ایسا ہی معاملہ اس کا. جس طرح بال اگا دیے گئے ہیں وہ بھی کاٹے جاتے ہیں,
لیکن یہ بال کا اگنا, ناخن کا بڑھ جانا, یہ تو ایک متواتر عمل ہے نا, یہ تو جاری رہتا ہے. ختنہ تو ونس ہے, اب یہ ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو پوری طرح سے مکمل طور پر پیدا کیا جاتا, اس میں
ابھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بے شمار حکمتیں جو ہیں, یعنی ابتدا میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہو,
جی
بعد میں تطہیر کے لیے انسان کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی ہے, اس پہ تحقیق کرتے رہے, لیکن مقصد اس کا جو ہے وہ یہی ہے,
ٹھیک,
کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا جو غلاظت کا باعث بن سکتا ہو, تو ہمارے دین میں تطہیر کرنا, پاکیزگی اختیار کرنا, طہارت حاصل کرنا, یہ دین کا حصہ ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ لازم کیا گیا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے زمانوں میں وہاں کوئی غلاظت یا کوئی گندگی جمع ہوتی رہے.
ٹھیک ہے جی, آپ سوال.
میرا یہ سوال ہے کہ جزا اور سزا جو ہے, اب جو ہم سے پہلے کچھ عرصہ لوگ چلے گئے, اس کے بعد ظاہر باری باری ہر انسان جاتا ہے اللہ کے حکم سے, تو وہ ان کی کیا جو سزا ہے یا جزا ہے، کیا ان کی پھر طویل نہیں ہو گئی ہم سے کہ جو بعد میں جائیں گے، وہ کیا ہے یہ، کس طرح سے یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ
اس دنیا میں جو یہ زمان و مکان کے مسائل ہیں، ہمارے لیے چیزیں طویل ہوتی ہیں، چاند پر وہی کم ہو جاتی ہیں، مریخ پر وہی اور دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے لحاظ سے مدت مقرر کر دے گا. وہ مدتیں اس کی مدتیں ہیں، ہماری مدتیں نہیں. ہماری مدتیں اس زمین کے لیے.
جی آپ بتائیے.
میں اپنا ذاتی نظریہ بیان کروں کہ یہ کیا روح کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، شے نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اعمال کے اثرات نہیں ہیں جو بعد میں روح کی شکل میں دوسروں پر اثر انداز ہوں گے؟
آپ کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے جی، اس کو ضرور پیش کیجیے، اس کے دلائل بیان کیجیے، لیکن جو بات ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری پوری شخصیت ہے جو وجود پذیر ہو گئی تھی، اس قالب کے وجود میں آنے سے پہلے وجود پذیر ہو گئی تھی، اس سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر اس نے تقوی اور فجور کو الہام کیا ہے. جب ہمارے جسم کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ہمارے اندر ایک پھونک کے ذریعے سے منتقل کی جاتی ہے. تو قرآن مجید تو بالکل دوسرا تصور دیتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو باقاعدہ ہمارے نفس کو نکالا جاتا ہے، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور جا کے محفوظ جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تصور آپ کا ہے، اس کے دلائل آپ کے پاس ضرور ہوں گے، قرآن مجید یہ کہتا ہے.
جی
سر، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی، تین بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں، میں ان کی پرورش اچھی کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پرورش اچھی کرو، ان کی کر کے جنتی ہیں آپ. اور اگر دوران اس کی پرورش اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا اس کو وہی ثواب ملے گا جس نیت سے وہ کر رہا تھا سارا کچھ، کہ یہ اس پہ فرض تھا؟
ان کا شاید جو میں سمجھ پایا ہوں یہ کہ اس نے اگر اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی کی پرورش کی تو یہ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے تو اپنا فرض ادا کیا.
دیکھیے، جتنے فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا اجر ملتا ہے جب ہم انہیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ اجر اس چیز کا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی تھی اس میں کیا ہمارے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہو گئی یا نہیں ہوگی، ہم نے اس کو اپنے رب کا حکم سمجھا یا نہیں سمجھا. نماز بھی ہم پر فرض ہے لیکن اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، والدین کی خدمت بھی ہم پر فرض ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو فرائض کا بھی اللہ اجر دیتے ہیں، نوافل کا بھی اجر دیتے ہیں. وہ چیزیں جو ہم پر ہماری فطرت لازم کرتی ہے، جب ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیے جائیں. تو اس لیے جس آدمی نے بچیوں کی پرورش یہ سمجھ کر کی کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور میرے رب نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میں ان کی پرورش کروں، میں ان کو تعلیم دلاؤں، میں ان کو حسن ادب سکھاؤں، تو اس میں جو محرک ہے یا نیت ہے وہ چونکہ اللہ کی خوشنودی ہو گئی ہے تو یہ باعث اجر ہو جائے.
سر میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے پڑھا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں پتا کنفرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بیٹیاں یا دو بیٹیاں کے جو پرورش اچھی کر کے ان کی شادی یا اس طرح کرتا ہے تو وہ جنتی ہے، کہ ایک شخص کر رہا ہے باقی اس
لیکن اسے مہلت نہیں ملی،
مہلت نہیں ملی.
ٹھیک،
جب جتنے بھی دنیا میں نیکی کے کام ہیں ہم نے اس کا ارادہ کر لیا، ہم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ان کی ابتدا کر دی تو ارادے کا اجر مل گیا، نیت کا اجر مل گیا، ابتدا کا اجر مل گیا. پایا تکمیل تک وہ کام نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہمیں موقع ملا اس میں ہم نے کیا کیا. اصل میں اللہ تعالیٰ جتنی مہلت دیتے ہیں، جتنا علم دیتے ہیں، اس کے لحاظ سے مواخذہ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے اجر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے کہ جو مختلف جو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے ڈیڈ باڈیز پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جبکہ اب اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ وہ ڈیڈ باڈی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ فائبر کی بنی ہوئی باڈیز اور اس کے پارٹس مل جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ان ڈیڈ باڈیز پر عمل، ان پر اپنے ایکسپیریمنٹ کرنا، یہ کہاں تک درست ہے؟
دیکھیے، اس سے پہلے بھی درست نہیں تھا، کیونکہ جب تک کوئی آدمی اپنی طرف سے
خود پیش نہ کرے اپنے آپ
کو تو آپ اس کے جسم کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ یہ غیر اخلاقی بات. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عام طور پر لاوارث مردوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ایک بری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت سی چیزیں گوارا کر لی جاتی ہیں کیونکہ اس کا آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پیچھے کوئی موجود نہیں ہے، سڑک پر ایک لاش مل گئی ہے، آپ جو جائے کریں اس کے ساتھ. اصل میں تو لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا تجربہ کرنا ناگزیر ہے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے تو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں، یعنی وہ اپنی طرف سے وصیت کر دیں یا اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیں. تو یہ پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اب اگر اس کی ضرورت نہیں رہی، آپ نے مصنوعی طریقے سے چیزیں بنا لی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انہیں پہ اکتفا کریں.
تاہم یہ جو کیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے اس کے اندر جو نیت ہوتی ہے وہ تو طلبہ کو سکھانا ہوتا ہے، نیت کوئی اس طرح کی خراب نیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی یہ صحیح نہیں سمجھا جائے.
بہت اچھی نیت ہے، مقصد بھی بہت اچھا ہے، طلبہ کو سکھانا بھی ہے، لیکن ادھر ایک انسان ہے نا، تو آپ کسی انسان کے ساتھ ایک اچھی نیت سے برا کام تو نہیں کر سکتے، اس کے اپنے آداب اور اخلاقیات.
ٹھیک جی
سر، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر یا قسمت لکھ دی ہے ہر انسان کے لیے، تو وہ آپ سے دیکھیں کہ اس میں دعا اور تقدیر، اس میں تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں کہ کیا ہے اس میں، کہ کیا دعا کے ساتھ انسان کی اگر قسمت میں کچھ ایسی بات ہے تو وہ پلٹ سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں لکھی اس طرح ہیں کہ مانگے گا تو دے دوں گا، تو اس لیے ہر وقت مانگنا چاہیے، لکھا یہی ہوا ہے کہ بندہ مانگے گا تو مل جائے گا.
ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے، دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن میں
لکھا یہی ہوا ہے کہ مانگے گے تو ملے گا، نہیں مانگے گے تو نہیں ملے گا.
لیکن تقدیر اور قسمت جو لکھی ہوئی ہے وہ
یہی تقدیر ہے کہ مانگو تاکہ ملے، تقدیر یہی، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، کہ خدا نے ایک چیز براہ راست دینے کا فیصلہ کر دیا، ایک کے بارے میں لکھ دیا کہ بندہ مانگے گا تب ملے گی، اس لیے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھ دیا. ہر وقت مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، اللہ ہی سے مانگیں گے، اور کس سے مانگیں گے؟
ٹھیک ہے،
اس نے لکھا یہی ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو ملازم رکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو 2000 روپے تو تنخواہ دے دوں گا، باقی یہ کہ بچی کی شادی ہوئی یہ مانگے گا دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے شمار چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ بندہ مانگے گا تو مل جائیں گی، تو اس لیے صبح شام مانگنا چاہیے.
لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان ہوا، اللہ نے ایسے لکھا تھا، وہ
یہ دیکھیے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں. لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے وقت انہیں بتانا چاہیے کہ یہ بات انہوں نے قرآن میں پڑھی ہے، یہ بات کسی حدیث میں پڑھی ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یاد کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے بے شمار چیزیں ہمارے لیے طے کی ہیں، ان میں یہ بھی طے کیا ہے کہ میرا بندہ کوئی بات مجھ سے مانگے گا، میں اگر اس کے لیے خیر سمجھوں گا تو ضرور دوں گا.
ٹھیک ہے. اچھا، ایک پریکٹیکل نوعیت کا سوال ہے. جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تعمیر کرتا ہوں عمارت، ایک تو یہ کہ جی جو بھی میرا جو میپ ہے، نقشہ ہے، اس کے مطابق ایک عمارت بناتا ہوں، لیکن اس قانون کے اندر ہی لکھا ہے کہ اگر میں عمارت سے اتنی تجاوز کروں گا تو اتنا مجھے فائن پے کرنا پڑے گا، اور اس سے زیادہ اگر کروں گا تو وہ توڑ دی جائے گی. تو چونکہ قانون کے اندر ہے کہ میں اتنی تجاوزات کروں گا تو اتنا فائن میں پے کر سکتا ہوں، تو میں تجاوزات کر کے فائن پے کرنے کو آمادہ ہوں، تو کیا مجھے کر لینی چاہیے؟ کیونکہ وہ قانون کے اندر ہی ہے، اس قانون کے باہر تو نہیں نکلا میں.
دیکھیے بات یہ قانون کی روح کے خلاف ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو قاعدہ بنایا گیا آپ اس کی پابندی کریں.
ہاں،
اگر کسی وجہ سے خلاف ورزی ہو گئی تو آپ کو اتنا جرمانہ کر دیا جائے.
صحیح ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منصوبہ بندی کر کے خلاف ورزی کریں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے.
ٹھیک ہے.
غلط قسم نہیں کھانی چاہیے.
ٹھیک ہے.
بار بار قسمیں نہیں کھانی چاہیے. آپ نے کھا لی تو اس کا کفارہ بتا دیا. اب یہ کہ جو اصل بات ہے جس سے روکا گیا ہے، آپ کو تو اس پر عمل پیرا ہونا تھا. تو اس وجہ سے قانون کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے قوانین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غلط فہمی میں آدمی نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے، یا کسی دوسرے آدمی نے مکان بنانا تھا، توجہ نہیں ہوئی اس جانب، اور کوئی خلاف ورزی ہو گئی، تو کتنے حد تک جرمانہ کر دیا جائے گا اور کہاں عمارت مسمار کر دی جائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چونکہ جرمانہ ہو جانا ہے تو آئیے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں.
لیکن جاوید صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو اگر میں ذرا سا پتہ نہیں، یہ اس کو میں اگزامپل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ذرا وضاحت کیجیے گا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایک سفر کے اندر میں یا تو حج کروں گا یا عمرہ کروں گا، لیکن میں وہ جرمانہ قربانی کی شکل میں دے دیتا ہوں اور میں اسی سفر میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں، حج بھی کر لیتا ہوں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتا ہوں کہ جی میں جاؤں گا، عمرہ کروں گا، حج بھی کروں گا، پھر قربانی دے دوں گا. تو یہ تو وہی والی بات نہیں.
بالکل ٹھیک ہے یہ بات. دیکھیے بات یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت افضل ہے، دوسری صورت میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو جرمانہ بھی کرنا پڑے گا اور یہ دوسرے درجے کا عمل بھی ہو گیا آپ کے.
ہاں ٹھیک ہے.
ہاں یہ چیز ہے نا.
بالکل.
تو یہاں پر بھی بالکل یہی کیا گیا ہے، یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلا عمل کیا ہے تو قانون کے بالکل مطابق کیا ہے.
صحیح.
اگر آپ نے قانون کی کسی وجہ سے خلاف ورزی کر دی ہے، خلاف ورزی ہے نا یہاں پہ، وہاں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی.
نہیں میں خلاف ورزی کر رہا ہوں، منصوبہ بندی کے تحت کر رہا ہوں، اور یہ آمادہ ہوں کہ میں دوں گا، میں فائن پے کروں گا.
میں گزارش کر رہا ہوں، وہاں آپ نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جو آپ نے مثال دی. وہاں شارع نے اصل میں آپ کے لیے افضل اور مفضول دو صورتیں طے کی.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
اسی لیے میں نے واضح کیا کہ وہاں ایک چیز افضل ہے، بہتر ہے، وہ ایسے ہے کہ آپ چاہیں تو وہاں جا کے آپ بال سارے مڑوا دیں، جس کو حلق کہتے ہیں، اور چاہیں تو آپ قصر کروا لیں.
ٹھیک ہے،
یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں.
ٹھیک
ہے، ان صورتوں میں سے آپ ایک صورت اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ جرمانہ بھی عائد کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر.
صحیح ہے،
یہاں تو نہیں کیا گیا لیکن بعض صورتوں میں یہ بھی کر دیا گیا ہے. تو وہاں اصل میں افضل اور مفضول کا تعلق پیدا کیا گیا ہے. یہاں پر بھی اگر یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، ایسا نہیں ہے، اس کو قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، اس کو غلطی قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ کو جرمانہ آپ اگر ادا کریں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ کا مکان مسمار نہیں ہوگا، یہ کہا گیا، ورنہ ڈھا دیا جائے گا. تو یہاں افضل اور مفضول کا تعلق نہیں پیدا کیا گیا، تو یہاں غلطی کوتاہی کا
ایسی صورت میں منصوبہ بندی کر کے نہیں کیا،
نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال دوسری ہونی چاہیے، جو آپ نے دیا اس کی صحیح مثال نہیں ہے. اس کی صحیح مثال قتل خطا ہے، یعنی ایک بندے کو جان بوجھ کے آپ نے مار دیا، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے.
ٹھیک ہے،
دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں قتل کیا جا سکتا ہے، آخرت میں بتایا ہے کہ جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو ابدی جہنم ہے. لیکن اگر خطاً قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس پر دیت ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو یعنی کوئی منصوبہ بندی کرنی ہو تو آپ خطاً قتل کر دیا کریں؟ چلے اس کے امکان پیدا ہو گیا ہے، اب میں یہاں تیر چلاؤں گا تو میرے کسی دشمن کو لگی جائے گا، تو یہ کام نہیں کر سکتے آپ. یعنی جہاں غلطی ہونی ہے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے.
آپ جی آپ لیجیے.
سر میرا ایک سوال ہے کہ کسی دوسرے پر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے، اور جب ہمارے اوپر کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے. تو پہلے تو یہ سزا اور آزمائش کا فرق کیسے سمجھا جائے عام انسان کے لیے، یا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راضی یا ناراضی ہونے کی علامات ہیں؟ ایک عام انسان کس طرح سمجھ پاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں مصیبت ہے یا اس کے راضی ہونے کی صورت میں
آزمائش ہے؟ آزمائش ہے.
ہر چیز جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ آزمائش تو ہے ہی، یعنی اگر وہ میرے کسی گناہ کے نتیجے میں ہوئی ہے تب بھی آزمائش تو ہے ہی. اس لیے آزمائش اور سزا میں تو فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا بنی ہی آزمائش کے لیے. یہاں جو چیز بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نعمت مل رہی ہے، بادشاہی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، سب آزمائش. یعنی یہاں کی نعمت بھی آزمائش، یہاں کی نقمت بھی آزمائش. البتہ کبھی کبھی وہ آزمائش سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے، یعنی ہوتی آزمائش ہی ہے لیکن سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عام طور پہ تو سزا نہیں دیتے، کبھی کبھی دے دیتے ہیں. تو اس سزا کا ادراک اس انسان کو ہونا چاہیے، جب مجھے یہ احساس پیدا ہو جائے یا اس کا امکان بھی میں محسوس کروں کہ یہ فلاں غلطی ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہو، تو مجھے اسے غلطی بھی سمجھنا چاہیے، وہ آزمائش تو رہے گی ہی. تو دونوں میں انتخاب نہیں ہے، آزمائش وہ ہے، کیونکہ پوری زندگی آزمائش ہماری. سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کا مجھے جب احساس ہوگا، دوسروں کے بارے میں یہ حکم نہیں لگانے چاہیے کہ فلاں کو سزا مل رہی ہے، فلاں کو سزا مل رہی ہے، وہ اللہ جانے، اس کا پروردگار ہے. مجھے تو یہ دیکھنا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے یا میری توجہ اس جانب ہو گئی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی سزا ہو.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، آخری سوال ہے وہ یہ کہ ایک طرف اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا ہم کوئی بھی چیز اگر کرتے ہیں، کوئی خدمت کرتے ہیں، تو وہ ایک صدقہ بھی ہے. میں اپنے گھر والوں کو لے کر پاکستان کے ٹور پہ جاتا ہوں، میں انٹرنیشنل ٹور پہ جاتا ہوں، صرف سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں، اس میں جو پیسہ میں خرچ کرتا ہوں کیا یہ اسراف کے زمرے میں ہوگا یا یہ بھی کیا جانا چاہیے گھر والوں کے لیے؟
سیر و تفریح تو انسان کی ضرورت ہے، یعنی جس طرح کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، اسی طرح تفریح کرنا، آرام کرنا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. کھانے میں، پینے میں، تفریح میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے، یعنی اسراف اصل میں جائز کاموں میں بے اعتدالی اختیار کرنے کا نام ہے.
لیکن لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں نا، اگر میں اگر یورپ
اصل چیز لاکھوں نہیں ہے.
اچھا،
یعنی ایک چیز پہ لاکھوں ہی خرچ ہونے ہیں، ایک چیز پہ ہزاروں ہونے ہیں. اصل چیز ہے وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس کام کو کرتے وقت اعتدال کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا ویسے ہی پیسے لڑا رہے ہیں، یہ ہے اصل چیز. تو جو جائز کام ہے تفریح بھی ان میں شامل ہے،
تفریح بھی شامل
ہے، سیر کرنا بھی ان میں شامل ہے، آرام کرنا بھی ان میں شامل ہے، زینتوں کا اہتمام بھی ان میں شامل ہے، جمالیاتی احساس کی تسکین بھی ان میں شامل ہے. یہ انسان کی ضروریات ہے. یعنی انسان حیوان نہیں ہے محض کہ اس کے سامنے چارہ ڈال دیں گے بس مطمئن ہو جائے گا. وہ تو ذائقہ آشنا بھی ہے، وہ چیزوں میں تنوع بھی چاہتا ہے، وہ معاملات میں نظرت بھی چاہتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ محض ضرورت پوری کر لیں، یہ کہا ہے کہ جو زینتیں ہیں وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہا ہے کہ ہے للذین آمنوا، یہ تو میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اور پھر تنبیہ کی ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو ان زینتوں کو حرام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا، مکان بنانا، لباس پہننا.
کہیں نہ کہیں تو کوئی لائن تو مارک کرنی پڑے گی.
وہ ہر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے طے کرتا ہے.
ٹھیک ہے
بھائی، آپ کے پاس کروڑوں ہیں تو آپ اور طرح سے طے کریں گے، ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں تو اور طریقے سے طے کرے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نمائش نہ کریں، دوسروں پر دوست نہ جمائیں، ایسے کام دون کی لینے کے لیے نہ کریں. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہیں. اعتدال اور توازن کا فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات، اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق کرتا ہے. یہ میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر حکم لگائیں. لیکن تفریح کرنا، سیر کرنا، دوسری جگہوں پر جانا، دنیا کو دیکھنا، یہ سب جائز کام ہے، ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات کا، خواتین حضرات کا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور بہت سارے ایسے مباحث تھے اس میں جس میں ہو سکتا ہے کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی چیز آپ کو زیادہ واضح نہ ہوئی ہو، تو اپنے سوالات ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں، ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.